الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس صلی اللہ تعالی سرہ ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہ سے بچنے کا ایک آسان طریقہ بتایا جاتا ہوں، اس کو سوچنا شروع کیجیے اور اس کے لیے ایک وقت مقرر کر لیجیے، مثلا سونے کا وقت، اس وقت آپ کے کسی دنیا کے کام میں بھی حرج نہیں ہوگا، دنیا کے لیے تو سارا وقت دیا ہے، اللہ میاں کے لیے نکما ہی وقت دے دو، اتنا تو کرو، اللہ میاں اس میں تمہارا کام بنا دیں گے۔ وہاں تو بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ بندہ ذرا ادھر کو منہ کرے اور رحمت کے انبار اس پر بکھیر دیں، 15-20 منٹ دیر میں سوئے لیٹ کر یا بیٹھ کر یاد کیا کیجیے کہ آج کیا کیا گناہ کیے، گناہ کی فہرست تیار کیجیے، پھر دل میں خیال جمائیے گویا میدان قیامت موجود ہے اور میزان کھڑی ہے، اپنا مددگار کوئی بھی نہیں، دشمن بہتیرے ہیں، ہیلا کوئی چل نہیں سکتا، زمین گرم تانبے کی طرح کھول رہی ہے، آفتاب سر پر دوزخ کی شکل میں سامنے ہے اور ان گناہوں کا حساب ہو رہا ہے، کوئی جواب معقول بن نہیں پڑتا۔ یہ سب حالات پیش نظر ہوں گے تو بے اختیار ہاتھ جوڑ کر حاکم کے روبرو معذرت کرے گا کہ بے شک خطاوار ہوں، کہیں ٹھکانا نہیں، اگر کچھ سہارا ہے تو صرف حضور کے رحم ہی کا ہے۔ اسی کو استغفار کہتے ہیں۔ رات کو یہ کیجیے، پھر صبح اٹھ کر یاد رکھیے کہ کل فلاں فلاں گناہ کیے تھے اور رات ان سے استغفار اور عہد کیا ہے تو آج وہ گناہ نہ ہونے پائیں۔ اس سے اگر اسی دن تمام گناہ یکلخت نہ چھوٹ جائیں تو کم از کم کمی تو ہو ہی جائے گی، اور چند روز میں تو کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی کہ گناہ رہ سکے۔ یہ ایسی تدبیر ہے کہ چند ہی دن کرنے سے آدمی معاصی سے بالکل محفوظ ہو سکتا ہے اور دل میں گناہ کے وقت خود ایک حراس پیدا ہو جاتا ہے۔ حضرت والا نے اس میں گناہوں سے بچنے کی ایک مؤثر تدبیر بیان فرمائی ہے، اور اس لیے بیان فرمائی کہ ہماری زندگی میں گناہوں سے بچنے کی اہمیت نفلی عبادتوں سے کہیں زیادہ ہے۔ عام طور سے ہم عملی زندگی میں اس بات کی اہمیت اتنی سمجھتے نہیں۔ اگر فرض کرو کہ دین کی طرف چلنے کا کچھ خیال پیدا ہوتا بھی ہے تو کچھ نفلی عبادتوں کی طرف توجہ ہو جاتی ہے. کسی اللہ والے کے پاس گئے اپنی اصلاح کی خاطر, تو عام طور سے معمول یہ ہے کہ اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا پڑھیں, یعنی کیا ذکر کریں, اور وظائف اس سے معلوم کرتے ہیں اور اس کی کچھ کوشش بھی کرتے ہیں کہ وہ ذکر اپنے وقت پر, معمولات اپنے وقت پر ادا ہو جائیں. اول تو اس میں بھی بہت کمی ہے, لیکن اگر کسی کو اہتمام ہو تو معمولات کو پورا کرنے کا اہتمام کر لیتا ہے, اور ذکر کی نفلی نمازوں کی نفلی عبادتوں کی فکر کر لیتا ہے. اور بھی بعض نفلی عبادتیں ہیں جن کی توفیق ہو جاتی ہے, لوگ صدقہ دے دیتے ہیں. آج کل عمرے کرنے کا, حج کرنے کا بھی رواج پہلے سے زیادہ بڑھ گیا ہے, تو لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں, پیسے خرچ کرتے ہیں, سفر کرتے ہیں, عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں. تو ان نفلی عبادتوں کی اہمیت تو دل میں ہے اور اس کی طرف کچھ توجہ بھی ہے, لیکن گناہوں سے بچنے, اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے, فکر اتنی زیادہ نہیں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ نفلیں بھی پڑھی جا رہی ہیں, ذکر بھی ہو رہا ہے, عمرے بھی ہو رہے ہیں, حج بھی ہو رہے ہیں, کچھ حسب توفیق صدقے کی بھی توفیق ہو رہی ہے, لیکن جن گناہوں کی عادت پڑی ہوئی ہے ان کو چھوڑنے کی فکر اور ان کو چھوڑنے کی کوشش نہیں. حالانکہ صورتحال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ساری زندگی کوئی ایک نفلی عبادت بھی نہ کرے, ایک نفلی عبادت بھی نہ کرے, فرائض ادا کرتا رہے, واجبات ادا کرتا رہے, لیکن نفلی عبادت ایک بھی نہ کرے اور گناہوں سے بچے, گناہ ایک نہ کرے, انشاءاللہ سیدھا جنت میں جائے. اور اگر ایک شخص نفلی عبادت تو بہت ساری کرتا ہے لیکن ساتھ ساتھ گناہ بھی کر رہا ہے, تو اس کے جنت میں جانے کی کوئی ضمانت نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ ایک مشہور حدیث ہے کہ ایک عربی صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور ان سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا, دیہاتی آدمی تھے, پڑھے لکھے نہیں تھے, بس آ کر پوچھا کہ اسلام کیا, اس کو کس کو کہتے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. پوچھا کہ میرے اوپر کچھ فرض ہے, کہ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پانچ نمازیں ہیں رات اور دن میں, وہ تمہارے دن میں فرض ہیں. تو اچھا پوچھا کہ کیا اس کے علاوہ, پانچ نمازوں کے علاوہ بھی کوئی نماز میرے دل میں فرض ہے؟ آپ نے فرمایا لا الا ان تطوع, کہ نہیں پانچ نمازوں کے علاوہ کوئی اور نماز فرض نہیں, الا یہ کہ تم اپنی خوشی سے کچھ پڑھنا چاہو تو پڑھ لو, نفلی نماز بھی پڑھ لو. تو پوچھا کہ اور کیا ہے میرے دل میں؟ حضور نے بتلایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ رمضان کے مہینے کے روزے تمہارے دل میں فرض ہیں. تو پوچھا کیا اس رمضان کے علاوہ بھی روزے فرض ہیں کوئی؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں, الا ان تطوع, لا الا ان تطوع, اور کوئی روزہ فرض تو نہیں, ہاں اپنی خوشی سے کوئی رکھ لو تو اس کا ثواب ملے گا. تو اسی طرح زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا اور حج کے بارے میں پوچھا, ہر کے جواب میں آپ یہی فرماتے رہے کہ یہ تو فرض ہے, باقی اور جو ہے اگر تم اپنی خوشی سے کرنا چاہو تو کر لو. تو اس کے جواب میں عربی نے کہا کہ واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص, کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ اس سے کوئی زیادہ بھی نہیں کروں گا اور کمی بھی نہیں کروں گا, اور یہ کہہ کر واپس چل دیے کہ یہ جو پانچ باتیں آپ نے بتا دی ہیں بس یہ کروں گا اور اس سے زیادہ کچھ نہیں کروں گا, اس سے کمی بھی نہیں کروں گا. پلے باندھ کے چل دیے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے صحابہ کرام سے خطاب کر کے کہ افلح الاعرابی ان صدق, کہ اگر یہ اعرابی سچ کہہ رہا ہے یعنی اس سے زیادتی کمی نہیں کرے گا تو یہ فلاح پا گیا. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو دیکھنا ہو کوئی جنتی شخص جو جنت میں جانے والا ہو تو اس کو دیکھ لے, اس کے بارے میں آپ نے گواہی دے کہ جنت میں جائے گا, کیونکہ اس نے جو کہا گیا تھا اس کی پابندی کا وعدہ کر لیا. تو حالانکہ ساتھ میں بظاہر اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ نفلی عبادت نہیں کروں گا, کوئی فرائض ادا کروں گا, لیکن آپ نے فرمایا کہ اگر یہ سچا ہے تو جنت میں جائے گا. تو اگر کوئی شخص ساری زندگی کوئی نفلی عبادت انجام نہ دے, فرائض اور واجبات ہی پر اکتفا کرتا رہے لیکن ساتھ ساتھ گناہوں سے بچتا رہے, کوئی گناہ کا ارتکاب نہ ہو, تو انشاءاللہ جنت میں جائے گا سیدھا. لیکن اگر ایک طرف آدمی نفلی عبادتیں بھی پڑھ رہا ہے, تہجد بھی ہے, اشراق بھی ہے, چاشت بھی ہے, اوابین بھی ہے, اور نفلی روزے بھی ایام بیض کے رکھتا ہے, اور نفلی حج اور عمرے بھی کرتا ہے, لیکن گناہوں سے نہیں بچتا, جن گناہوں کی عادت پڑ گئی ہے وہ اس کو چھوڑنے کی فکر نہیں, تو اللہ بچائے اس کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں لی جا سکتی. قاعدے کا تقاضا یہی ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتے, اس کا گناہوں کا عذاب ہو, پھر اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم فرمائے تو اس کے بعد اس کو جنت میں داخل فرما دے. قاعدے کا تقاضا یہی ہے, یوں اللہ تعالیٰ کی رحمت کسی کے اوپر ہو اور وہ اس کو عذاب سے نجات دے دیں, یہ ان کا کرم ہوگا, لیکن قاعدے اور قانون کا تقاضا یہی ہے کہ پھر وہ جنت نہیں اس کے لیے. اس لیے معلوم ہوا کہ گناہوں سے بچنا یہ نفلی عبادتیں انجام دینے سے کہیں زیادہ ضروری ہے, لیکن بعض گناہ ایسے ہیں کہ جو ہمارے اندر اس طرح رچ بس گئے ہیں کہ عادت ثانیہ بن گئی ہے. ایک ہماری روزمرہ کے معمول کا ایک حصہ بن گیا اور اس کی وجہ سے ان کے گناہ ہونے کا احساس بھی نہیں رہا, بلکہ احساس نہ ہونے کی وجہ سے ندامت بھی نہیں, بس ایک روٹین ہے جو چلی جا رہی ہے, اور اس کی وجہ سے توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوتی, استغفار کی بھی توفیق نہیں ہوتی, نہ ان کو چھوڑنے کی کوشش کے لیے قدم بڑھتے ہیں, بس ایک دھب پر زندگی جا رہی ہے تو اس کو بدلنے کی کوئی کوشش نہیں, کوئی اہتمام نہیں, کوئی فکر نہیں. خاص طور سے میں اگر ذکر کروں تو دو گناہ ایسے ہیں کہ جس سے شاید ہی کوئی اللہ کا بندہ بچا ہوا ہو, کتنا ہی بظاہر نیک نظر آتا ہو. ایک گناہ غیبت کا, کسی کی پیٹ پیچھے برائی کرنے کا, یہ ایسا گناہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بالکل پیوست ہو کر رہ گیا ہے. شاید ہی کوئی مجلس خالی جاتی ہو جہاں چند آدمی بیٹھے ہوں اور گفتگو ہو رہی ہو, تو شاید ہی کوئی مجلس خالی جاتی ہو جس میں غیبت کا گناہ نہ ہوتا, الحمد للہ. اور گناہ اتنا شدید ہے کہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ الغیبت اشد من الزنا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ بدتر گناہ ہے. ذرا سے بھی زیادہ بدتر گناہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ بچائے, اللہ بچائے ہر مسلمان کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے, اگر کسی سے بدکاری کا گناہ سرزد ہو جائے, بعد میں توبہ کی توفیق ہو, تو ایک لمحے میں بیٹھ کر ندامت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اگر توبہ کر لے, استغفار کر لے کہ یا اللہ میں مجھ سے بہت سخت گناہ ہو گیا, اپنی رحمت سے مجھے معاف فرما دیجیے, اور پکا عزم کر لے کہ آئندہ اس کے قریب بھی نہیں پھٹکوں گا, تو فوراً گناہ معاف ہو جائے. لیکن غیبت کا گناہ ایسا ہے کہ چونکہ اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے, بندوں کے حقوق سے ہے, تو یہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک کہ وہ صاحب حق یا تو معاف نہ کرے, صاحب حق معاف نہ کرے اس وقت تک معاف نہیں ہوتا, کیونکہ بندے کا حق. اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرما رکھا ہے کہ جب بندے کا حق تم نے پامال کیا تو اس بندے سے جب تک معافی نہیں مانگو گے وہ تمہیں معاف نہیں کرے گا, اس وقت تک معاف نہیں ہوگا. اس واسطے فرمایا کہ الغیبت اشد من الزنا, غیبت جو ہے یہ زنا سے بھی زیادہ بدتر گناہ ہے, اور قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تعبیر کرنا ہے. ایک تو انسان کا گوشت, وہ بھی بھائی اپنا, اور بھائی بھی مردہ, مردہ لاش, جیسے اپنے بھائی کی مردہ لاش کے اوپر سے گوشت اتار کر کوئی آدمی کھائے, جتنا شنیع گناہ یہ ہے, جتنا گھناؤنا گناہ یہ ہے, تو ایسے ہی غیبت کا گناہ بھی ہے. لیکن پھیل گئی ہے یہ آفت ہمارے معاشرے کے اندر, مجلسوں کے اندر دوسروں کا ذکر ہوتا ہے اور برائی کے ساتھ ہوتا ہے. حدیث میں اس کی تعریف یہ فرمائی گئی ہے, غیبت کا مطلب یہ بتایا گیا ہے کہ غیبت کہتے ہیں ذکر کا اخاک بما یکرہ, اپنے بھائی کا ذکر کرنا کسی ایسے طریقے سے جو اس کو پسند نہ کرتا ہو. یعنی اگر وہ سنے کہ میرا ذکر اس طرح کیا گیا ہے تو اس کو ناگوار گزرے, اس کو برا لگے, یہی وجہ. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی ہم تو سچی بات کہہ رہے ہیں, کوئی غلط بات نہیں کہہ رہے, سچی بات بھی کہہ رہے ہو, کسی شخص کی سچی برائی بھی بیان کر رہے ہو بلا وجہ بغیر کسی عذر کے, تو یہ بھی غیبت ہے. اور اگر جھوٹا کہہ رہے ہو تو ڈبل گناہ ہے, جھوٹ بولنے کا, بہتان لگانے کا اور غیبت کرنے کا. تو غرض یہ اتنی زبردست معصیت ہے کہ جس کی معافی بھی بڑی مشکل ہے جب تک کہ صاحب حق سے معاف نہ کرایا جائے. لیکن ہمارے معاشرے کے اندر پھیل گئے اچھے خاصے دیندار, نماز روزے کے پابند, صف اول میں حاضر رہنے والے, بزرگوں سے تعلق رکھنے والے, یہاں تک کہ علماء, بلکہ اللہ بچائے علماء کے اندر بھی, علماء کی مجلسوں کے اندر بھی یہ گناہ اس طرح سرایت کیے ہوئے ہیں کہ الامان والحفیظ. تو اور فکر نہیں, کیونکہ عادت پڑ گئی ہے, ہماری زندگی کے نظام عمل میں داخل ہو گیا ہے, اس واسطے کچھ فکر ہی نہیں کہ کسی طرح چھوٹے, اس بلا سے کسی طرح نجات ملے. تو یہ ایسا گناہ ہے جو ہمارے معاشرے میں رچ بس گیا ہے اور اس کی فکر نہیں. اور اسی طرح مثلاً دوسرا گناہ جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ جس سے اللہ بچائے آج کی دنیا میں شاید ہی کوئی بچا ہوا ہو, وہ نظر کے غلط استعمال کا, بد نظر, نظر کے غلط استعمال کا, کسی نامحرم پر یا اس کی تصویر پر لذت لینے کی غرض سے نگاہ ڈالنا, یہ بد نظری ہے. اور اللہ بچائے چونکہ ہمارے معاشرے کے اندر آگ بھڑکی ہوئی ہے اوریانی کی, فحاشی کی, اور اوریانی اور فحاشی کے مناظر چلتے پھرتے بھی نظر آ جاتے ہیں. اور اب تو گھر میں بیٹھے ہوئے ریڈیو ٹی وی کے ذریعے اور کمپیوٹر کے ذریعے انٹرنیٹ کے ذریعے یہ وبائیں پھیل گئی ہیں معاشرے کے اندر, تو اس واسطے اور زیادہ مواقع پیدا ہو گئے ہیں بد نظری کے. اور اچھے اچھے لوگ مجھے لکھتے ہیں بعض اوقات کہ کمپیوٹر کی جو یہ سہولت آئی ہے, ہر چیز کے اندر کچھ اچھائیاں ہوتی ہیں کچھ برائیاں ہوتی ہیں. اس میں کمپیوٹر کے اندر جب اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور انٹرنیٹ کا استعمال کیا جاتا ہے تو بعض اوقات بعض آدمیوں کے کام اس نوعیت کا ہوتا ہے کہ ان کو کمپیوٹر یا انٹرنیٹ استعمال کرنا پڑتا ہے اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی کے لیے. لیکن اسی میں پتہ نہیں کیا کیا آفتیں, کیا کیا قیامتیں, کیا کیا اللہ بچائے کس قسم کے فتنے اس کے اندر موجود ہیں. تو لوگ لکھتے ہیں کہ ہم بیٹھے تو تھے اپنے کام کرنے کے لیے جو ہمارے فرائض منصبی کا حصہ تھا, لیکن وہ چیز ہی ایسی ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کہیں منتقل ہوتی رہتی ہے, اس کے نتیجے میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں اور یعنی فحاشی کے مناظر دیکھنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اب یہ ایسی وبا پھیل گئی ہے کہ گھر گھر پہنچی ہوئی, تو اس لیے میں ایسے لوگوں سے عرض کیا کرتا ہوں کہ گھر میں اس کو رکھو ہی مت, اور اس کے بجائے جب ضرورت مند فرض منصبی کے ادائیگی کے ضروری ہو تو بس دفتر کے اندر دوسروں کے سامنے رہ کر آدمی اس کو استعمال کرے, اس کے بغیر استعمال نہ کرے. اب تو پہلے تو کمپیوٹر کھولنے کی ضرورت ہوتی تھی, اب تو موبائل ایسے آ گئے ہیں کہ موبائلوں کے اندر ہی یہ سب کچھ ساری بلائیں موجود ہیں. تو اس کی وجہ سے نگاہوں کی حفاظت, نظر کی حفاظت, جو قرآن کریم کا ارشاد تھا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات یغضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن, اپنی نگاہوں کو نیچی رکھ. تو بازار کے اندر چلتے ہوئے آدمی نگاہیں نیچی کر لیں, یہاں گھر میں یہ آفت موجود ہے, اس سے اپنے آپ کو بچانا یہ بغیر ہمت کے, بغیر کوشش کے, بغیر اہمیت اور اہتمام کے, اس گناہ کی شناخت دل میں بٹھائے بغیر اور اس کی اہمیت سمجھے بغیر ممکن نہیں رہا. تو لوگ ہیں کہ ایک عادت پڑی ہوئی ہے, چل رہی ہے, نگاہ جہاں بھی پڑ گئی تو پڑ گئی, اس سے جو لذت لینی تھی وہ لے لی, اس میں ابتلا عام ہو چکا ہے. تو یہ دو گناہ تو میں نے عرض کیے ایسے ہیں کہ جو بہت ہی زیادہ پھیلے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ باطن کے گناہ ہیں, تکبر ہے, حسد ہے, بغض ہے, حرص ہے, حب جاہ ہے, حب مال ہے, ان تمام گناہوں کی ایک پوٹلی لیے پھر رہے ہیں ہم لوگ دن رات. تو حضرت اگر یہ اہتمام نہیں ہوگا کہ کسی طرح چھوڑیں تو اس وقت تک زندگی اسی ڈھب پہ چلتی رہے گی, اور اسی حالت میں اگر اللہ بچائے موت آ گئی توبہ کیے بغیر, ان گناہوں کو چھوڑے بغیر اللہ بچائے موت آ گئی اور پتہ نہیں کب آ جائے, کس وقت آ جائے, کسی بھی وقت آ جائے, تو اس کا عذاب, اس کا خمیازہ کس میں بھگتنے کی طاقت ہے, کون ہے جو اس کا خمیازہ بھگتنے کی طاقت رکھتا. فما اصبرهم علی النار, قرآن کریم فرمایا جو لوگ اس غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں ان کے بارے میں فرمایا فما اصبرهم علی النار, یہ لوگ آپ کے عذاب پر کیسے صبر کرنے والے ہیں, کہ آپ کا عذاب جو آنے والا ہے اس سے کیسے صبر کریں. تو بھائی یہ سب سے بڑی بڑا مقصد ہونا چاہیے اصلاح کے راستے میں کہ آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے, بھلے نفلی عبادتیں کم کرے زیادہ نہ کرے لیکن گناہ سے بچنے اور بچانے یہ اہتمام ضروری ہے. تو حضرت والا نے اس ان تمام گناہوں سے بچنے کا ایک طریقہ بتایا ہے. اللہ تعالیٰ حضرت والا کے درجات بلند فرمائے. ہم جیسے کمزوروں کے لیے, ہم جیسے کم ہمتوں کے لیے حضرت نے اپنے مختلف مباعث اور ملفوظات میں چھوٹے چھوٹے گر بتلائے, چھوٹے چھوٹے چٹکلے کہ جانتے ہیں کہ پہلے زمانے میں جب گناہوں کو چھوڑنے کے لیے کوئی شخص کسی بزرگ کی خدمت میں جایا کرتا تھا تو اس کو بڑی لمبی چوڑی ریاضتیں کرائی جاتی تھیں, مجاہدے کرائے جاتے اس گناہوں سے بچنے کے لیے, اس کے باطن کی اصلاح کے لیے, اس کے تزکیے کے لیے. حضرت والا نے یہ محسوس فرمایا کہ آج کے جو لوگ ہیں ان کو اگر وہ لمبی چوڑی ریاضتیں بتائی جائیں, لمبے چوڑے مجاہدات بتائے جائیں تو جو کچھ تھوڑا بہت کر سکتے ہیں وہ بھی کرنی پائیں گے. نہ ان میں اتنی ہمت, نہ ان میں اتنا حوصلہ, نہ ان میں اتنی طاقت اور نہ اتنا جذبہ. اس واسطے حضرت والا مختلف مواقع پر چھوٹے چھوٹے گر اور چٹکلے تجویز فرماتے ہیں کہ کم از کم اس پہ عمل کر لو. تو ان میں سے وہ بات ہے جو حضرت والا نے اس ملفوظ میں ارشاد فرمائی ہے, وہ یہ کہ بھائی سب سے پہلے تو یہ دل میں داعیہ پیدا کرو کہ مجھے گناہوں سے بچنا ہے. سب سے پہلے یہ احساس پیدا کرو کہ میرے اندر گناہ ہیں اور مجھے ان سے بچنا ہے, اپنے آپ کو بچانا ہے, عذاب جہنم سے بچانا ہے, اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچانا ہے. یہ احساس پیدا کر کے حضرت فرماتے ہیں تھوڑا سا وقت نکالو اس کام پر, تھوڑا سا وقت نکالو. اور حضرت فرماتے ہیں کہ اور کوئی وقت نہیں تو سونے سے پہلے, سونے سے پہلے چند منٹ نکال لو. اور سونے سے پہلے حضرت فرماتے ہیں اگر بیٹھ کے کرو تو بیٹھ کر, اور اگر بیٹھ کے بھی نہیں ہوتا تو لیٹے لیٹے ہی تصور کرو. کیا تصور کرو؟ کہ میدان حشر برپا ہے. اس کا اس پر ایمان ہے کہ نہیں؟ اس کا یقین ہے کہ نہیں کہ ایک دن مرنے کے بعد ساری مخلوق کو میدان حشر میں جمع کیا جائے گا؟ قرآن کریم نے جگہ جگہ اس کا منظر کھینچا ہے, پہلے سے بتا دیا ہے, 1400 سال پہلے سے بتا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کیا ہونے والا ہے مرنے کے بعد. تو وہ ایمان تو ہے, یقین ہے کہ ایسا ہوگا. جب ایمان اور یقین ہے تو تصور کرو کہ اس وقت کیا عالم ہوگا. میدان حشر برپا ہے اور کیا ہے کہ گرمی شدید ہے, آفتاب کی گرمی سے لوگ جھلس رہے ہیں. اور بعض احادیث میں آتا ہے کہ گرمی اتنی شدید ہوگی کہ انسانوں کے جسم سے نکلنے والا پسینہ جو ہے وہ ان کے کمر کمر تک آ جائے گا, اتنا پسینہ گرے گا. ایسی شدید گرمی ہے, زمین تانبے کی طرح پگھل رہی ہے, کوئی جائے فرار نہیں. اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے میزان عمل یعنی اعمال تولنے والی ترازو وہ نصب ہے. اعمال نامہ تمہیں دے دیا گیا ہے. اعمال نامہ دینے کے معنی یہ کہ
تم نے بالغ ہونے کے بعد سے لے کر مرتے دم تک جو کچھ کیا تھا وہ سارا کچا چٹھا اس میں موجود ہے، ایک ایک لمحے کا حساب موجود ہے، ایک ایک عمل کا حساب موجود ہے، ایک ایک خیال کا حساب موجود ہے۔ قرآن کریم تو یہ فرماتا ہے کہ جو تمہارے دل میں ناجائز اختیار سے جو خیالات دل میں لاتے ہو اپنے اختیار سے، اس پر بھی گناہ ہوتا ہے۔ کوئی شخص فرض کرو دیکھتا تو کچھ بھی نہیں، لیکن اپنے دماغ میں اپنے اختیار سے گندے خیالات اختیار سے لا کر سوچ رہا ہے اور اس سے لذت لے رہا ہے، وہ بھی گناہ ہے اور اس کا حساب بھی ہوگا، اس کا بھی حساب ہوگا۔ جن لوگوں کو فکر ہوتی ہے وہ اس بات کا لحاظ رکھتے ہیں کہ اپنے اختیار سے کوئی خراب غیر اختیاری خیالات آئیں تو انشاءاللہ معاف ہیں، جو اپنے اختیار سے نہیں اپنے ارادے سے نہیں خود بخود آ گئے تو انشاءاللہ معاف ہے، لیکن اپنے اختیار سے کوئی خیال ناجائز بات کا خیال لانا یہ گناہ ہے۔ چنانچہ حضرت والا کے تربیت السالک میں موجود ہے، ایک صاحب نے یہاں تک پوچھا حضرت والا سے خط لکھ کر کہ حضرت میری اہلیہ کا انتقال ہو، انتقال ہو جانے کے بعد میں بعض اوقات اس کا خیال کرتا ہوں اپنی مرحوم بیوی کا، اور مرحوم بیوی کے ساتھ جس طرح کے تعلقات زندگی میں ہوا کرتے تھے ان کو کبھی سوچتا ہوں کہ یہ میں اس طریقے سے اس کے ساتھ زندگی گزارتا تھا اور اس طرح اس سے لطف لیتا تھا، تو اس کے خیالات آتے ہیں، کیا یہ خیال لانا میرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ حضرت سے باقاعدہ سوال پوچھا، تو حضرت نے جواب میں فرمایا کہ چونکہ اب نکاح میں نہیں رہی ہوں لہذا اب ان کے اپنے قصد و اختیار سے ان کا خیال لا کر اس سے لذت لینا یہ بھی ناجائز ہے۔ تو غرض اپنے اختیار سے اپنے ارادے سے اپنے قصد سے کوئی آدمی خیال جو دل میں لا رہا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کیا لکھا جا رہا ہے، کیونکہ وہ تو علیم بذات الصدور، قرآن نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سینوں میں پیدا ہونے والے خیالات کو بھی جانتا ہے، اسے بھی واقف ہے اور اس کے اوپر بھی اجر و ثواب مرتب ہوتا ہے۔ اسی طرح جس طرح گناہ ہوتا ہے، اگر کوئی ثواب کا خیال دل میں لاؤ گے، اللہ تعالیٰ کا ذکر لاؤ گے، اللہ تعالیٰ کا شکر لاؤ گے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تصور کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و جلال کا تصور کرو گے، یہ جو خیالات اپنے اختیار سے دل میں لا رہے ہو اس پر انشاءاللہ اجر ملے، اللہ تعالیٰ کیا ثواب ہو اپنے اختیار سے جو باتیں سوچ رہے، اپنے اختیار سے نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کر رہے ہو، آپ کی محبت دل میں پیدا ہو رہی ہے، صحابہ کرام کی محبت دل میں پیدا ہو رہی ہے، یہ خیالات آ رہے ہیں آمیرے لا رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے اوپر بھی اجر ہے۔ کسی نیک کام کا ارادہ کر رہے ہو، نیک کام کا ارادہ کر رہے ہو کہ میں پکا ارادہ کر رہا ہوں فلاں کام کروں گا، وہ دل میں خیال آ رہا ہے اس پر اجر بھی ملے گا۔ اسی طرح گناہوں کا اگر دل میں اپنے اختیار سے خیال آ رہے ہو اور اس کے اوپر اس سے لذت لے رہے ہو اعوذ باللہ، تو اس کے اوپر مواخذہ بھی ہے گرفت بھی ہے۔ تو وہ اعمال نامہ جو دیا جائے گا وہ صرف ظاہری اعمال جو دنیا میں کیے گئے ہیں صرف ان کا نہیں ہوگا، بلکہ ان خیالات کا بھی ہوگا جو اپنے اختیار سے تم لے کر آئے ہو۔ اچھے خیالات ہیں تو وہ تمہارے نیکیوں کے حساب میں درج کیے جائیں گے، اور اگر برے خیالات دل میں سوچ سوچ کر لائے ہو تو وہ تمہاری برائیوں کے اور گناہوں کے حساب میں درج ہوں گے۔ تو وہ سارا عمال نامہ سامنے ہے. اللہ تبارک و تعالی نے سارا کچا چٹا اللہ تعالی نے سامنے کر دیا کہ جو کچھ تھا وہ تمہارے سامنے آ گیا کہ یہ کیا تھا تم نے دنیا میں. وَقَفَا بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا, آج خود تم اپنا حساب لے لو, جو کچھ ہم نے تمہارا ریکارڈ کیا تھا وہ سب تمہارے سامنے آ گیا. پہلے زمانے میں لوگوں کو یہ تصور کرتے ہوئے تھوڑی سی دشواری ہوا کرتی تھی کہ بھائی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں, 80-90 سال کی زندگی کی چھوٹی چھوٹی باتیں ایک ایک لمحے کی, یہ کیسے محفوظ رہیں گی. تو پہلے کبھی اس کو آدمی بعید سمجھا کرتا تھا, مستبعد سمجھتا تھا, اگر چلے تعالیٰ کی قدرت سے تو کچھ بھی بعید نہیں تھا. لیکن آج اللہ میں نے آنکھوں سے دکھا دیا کہ یہ کمپیوٹر تمہارا جو ہے یہ ایک لمحے میں کتنا بڑا ڈیٹا تمہارے سامنے لا کر سامنے کر دیتا ہے ایک لمحے کے اندر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قدرت کاملہ سے تمہاری زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب تمہارے سامنے کر دیں گے. تو تصور کرو, میدان حشر ہے, گرمی شدید ہے, کوئی جائے پناہ نہیں, اعمال نامہ تمہارا دے دیا گیا ہے, اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے کہ کتنی غیبتیں کی تھی, کتنی مرتبہ نگاہ غلط طریقے سے استعمال کی تھی, کتنے خیالات دل میں اپنے ارادے سے غلط لے کر آئے تھے, اور کتنے تم نے دوسروں کی حق تلفیاں کی تھی, کتنے جھوٹ بولے تھے, کتنے لوگوں کی دل آزاری کی تھی, اور کتنوں سے حسد کا معاملہ کیا تھا, کتنوں سے بغض کا کیا تھا, وغیرہ وغیرہ, پورا کچا چٹا موجود. اور سامنے دوزخ کی آگ بھڑک رہی ہے کہ اگر ان گناہوں کی معافی کا راستہ نہ بنا تو انجام سامنے ہے کہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو نظر آ رہی ہے. یہ تصور کرو کہ میں وہاں پر کھڑا ہوا ہوں, کیا چیز ہے جو مجھے بچا سکتی ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے کہ ان کے آگے سر جھکا کر معافی مانگوں اور ان سے ہی عرض معروض کروں کہ اللہ مجھ سے یہ گناہ ہوئے ہیں, اپنی رحمت سے معاف کرنا. اگر اس وقت میں تم سے کہا جائے کہ چلو اب تمہیں دوبارہ زندگی دیتے ہیں, اب دوبارہ زندگی میں جا کر تم ان گناہوں سے بچو گے کہ نہیں بچو گے, تو اس وقت قسمیں کھانے کو تیار ہو جاؤ گے, حلف اٹھانے کو تیار ہو جاؤ گے کہ جی اس وقت خدا کے لیے نجات دے دیجئے, آگے یہ کام نہیں کرے. تو وہ جو وقت اس وقت میں اگر تم یہ کہو گے تو اس وقت میں کہنا کام نہیں آئے گا, کیونکہ قرآن کریم فرما دیا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, جب ایک مرتبہ کسی کا وقت آ گیا تو اب اس کے بعد دوبارہ مہلت. اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر, قرآن کریم اس وقت فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جواب میں فرمائے گا, جب کوئی کہے گا کہ جی ہمیں ایک مہلت اور دے دیں دنیا میں جانے کی تو یہ سارے گناہوں سے بچیں گے. تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر, کیا ہم نے تمہیں اتنی لمبی عمر نہیں دی تھی جن میں اگر کوئی شخص نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو نصیحت حاصل کر لیتا. وجاءکم النذیر, اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا یعنی نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, جنہوں نے اپنی پوری زندگی تمہیں آگاہ کرنے میں, خبردار کرنے میں صرف فرما دی. اب وہ مہلت ملنے والی نہیں ہے. تو اس وقت کا تصور کرو اور سوچو کہ آج میں نے دن بھر میں کیا گناہ کیے تھے, کتنی غیبتیں کی, کتنے جھوٹ بولے, کتنی جگہ نظر کو غلط استعمال کیا, کتنی جگہ میں نے اپنے کانوں کو غلط استعمال کیا, کتنی جگہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ضائع کیے, کتنی جگہ اپنے مخلوق کے حقوق ضائع کیے, اس کی فہرست بناؤ. اور اسی وقت کہ ابھی موقع ہے, ابھی وہ وقت حشر کا آیا نہیں, جب آئے گا تو پھر بچنے کا کوئی راستہ نہیں, ابھی نہیں آیا تو ابھی میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ استغفار کر لوں کہ یا اللہ یہ گناہ تو میں نے سارے دن میں بے شک کیے لیکن میں اب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، اور اس بات کا تہیا کرتا ہوں کہ آئندہ زندگی میں دوبارہ ان گناہوں کے پاس نہیں جاؤں گا. یہ کر لو. ایک دن کیا، جب اگلے دن اٹھے تو ذرا صبح کو سوچ لو، رات میں نے کوئی اپنے پروردگار سے، اپنے مالک سے ایک عہد کیا ہے اور یہ پکا ارادہ ظاہر کیا ہے، تہیا کیا ہے کہ ان گناہوں کے قریب نہیں جاؤں گا، تو آج میں اپنے آپ کو بچاؤں اس کام. تو جب موقع آئے ان گناہوں کا، اس وقت رات کی بات کو یاد کرو، اور رات کی بات کو یاد کر کے اپنے جی کو کڑا کرو، اور کڑا کر کے اپنے آپ کو مشقت اٹھانی، کتنی بھی مشقت اٹھانی پڑے اپنے آپ کو اس سے روکو. اس لیے کہ یہ گناہ جو ہوتے ہیں در حقیقت یہ نفسانی خواہشات کی بنیاد پر ہوتے ہیں. دل چاہ رہا ہے، دل مچل رہا ہے کسی گناہ کے کرتے ہیں، اور وہ خواہش انسان کے اوپر غالب آ جاتی ہے. خواہش غالب آ جاتی ہے تو یوں سمجھتا ہے کہ میں مجبور ہو گیا، حالانکہ مجبور نہیں ہوتا، کرتا اپنے اختیاری سے. تو خواہشات کا تو سلسلہ لامتناہی ہے. اگر اس کے پیچھے چلو گے کہ جو جی میں آ رہا ہے وہ کیے جاؤں، تو کبھی بھی منزل حاصل نہیں ہو سکتی. انسان کو اپنی وہ خواہشات جو اس کی منزل کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہوں، ان کو کچلے بغیر، ان پر زبردستی کیے بغیر، نہ دنیا کا کوئی مقصد حاصل ہوتا ہے نہ آخرت کا کوئی مقصد حاصل ہوتا ہے. دنیا کے کاروبار میں بھی دیکھ لو، جو لوگ روزی کماتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، کاشتکاری کرتے ہیں، وہ بھی تو آخر انسان ہیں، اور جب صبح کو جانے کا وقت آتا ہے، سردی ہو رہی ہے، لحاف میں لیٹے ہوئے ہیں، لحاف کی گرمائی سے اٹھنے کو دل نہیں چاہتا، نیند کو کا غلبہ ہے، لیکن پتا ہے کہ اگر نہیں جائیں گے، اور ہاں خواہش دل میں یہ ہو رہی ہے کہ لیٹے رہو اٹھو نہیں، یہ تو خواہش پیدا ہو، لیکن جانتے ہیں کہ اگر اس خواہش کے پیچھے چلیں گے اور لیٹے رہیں گے، ملازمت پر نہیں جائیں گے، دکان نہیں کھولیں گے، یا کاشتکاری کے لیے نہیں جائیں گے، تو کھانے کو نہیں ملے گا، جانتے ہیں. لہذا اس خواہش کو کچلنا پڑتا ہے، کچل کر دفتر جاتے ہیں، دکان جاتے ہیں، بچے گھر میں مچل رہے ہیں، دل چاہ رہا ہے کہ بچوں کے ساتھ کھیلیں، بچوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کریں، ان کے ساتھ دل بہلائیں، مگر چھوڑ کے جانا پڑتا ہے، خواہش کو چھوڑ کر جانا پڑتا ہے، کام پر جانا پڑتا ہے. تو دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے، کتنا ہی بڑا بادشاہ ہو، صاحب اقتدار ہو، صدر سربراہ حکومت ہو، مالدار ہو، سرمایہ دار ہو، دولت مند ہو، کچھ ہو، کوئی دنیا کا فرد ایسا نہیں ہے جس کی ساری خواہشیں پوری ہوتی ہوں، اسے کہیں نہ کہیں جا کر اپنی خواہشوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، بعض اوقات خود کچلنا پڑتا ہے، تب جا کر منزل حاصل ہوتی ہے، تب جا کر دنیا کے فوائد حاصل ہوتے ہیں، دنیا کے اندر بھی یہ. تو اللہ کے بندو، دنیا کی خاطر اور اپنے روزگار کی خاطر اپنے خواہشات کو کچلتے ہو کہ نہیں کچلتے ہو؟ اس کو کچلتے ہو تو اللہ کی خاطر کچل لو، کہ دل مچل رہا ہے کہ میں نگاہ فلاں جگہ پر ڈالوں، لیکن یہ خواہش خدا کے لیے دل میں پیدا کر لو, یہ خواہش تمہیں دوزخ میں لے جا رہی ہے, یہ اللہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب سے دور کر رہی ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر رہی ہے, اللہ تعالیٰ کے غضب کی طرف لے جا رہی ہے, اللہ تعالیٰ کے قہر کی طرف لے جا رہی ہے. اس کو سوچ کر اس خواہش کو وہاں کچل دو, ایسے ہی کچل دو جیسے دنیا کی خاطر کچلتے ہو. یا مجلس جمی ہوئی ہے اور دوسرے لوگوں کی باتیں ہو رہی ہیں, اس میں غیبت کی طرف گفتگو کا رخ چل پڑا اور اس میں دل چاہ رہا ہے کہ میں بھی حصہ لوں, میں بھی کوئی ایک آدھ جملہ کہہ دوں, طبیعت کا تقاضا ہو رہا ہے, یہ خواہش تمہیں اس گناہ کی طرف لے جا رہی ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا سے بدتر قرار دیا, اس کی طرف لے جا رہی ہے. تو اس کو سوچ کر کہ خواہش تو ہو رہی ہے لیکن نہیں کروں گا, میں اس خواہش کو پوچھ لوں گا, اور اس خواہش کو کچل کر اپنے اوپر زبردستی. تو خوب سمجھ لو, یہ بات پہلے بھی بار بار عرض کرتا رہا ہوں, اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت سے توفیق عطا فرما دے کہ اپنے اوپر زبردستی کیے بغیر یہ منزل حاصل, اصلاح کی منزل حاصل نہیں ہو. کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں ہاتھ کا ہاتھ بیٹھا رکھ کر بیٹھا رہوں گا, جیسی زندگی گزر رہی ہے ویسی گزرتی رہے گی, مجھے اپنی طرف سے کچھ کرنے دھرنے کی ضرورت نہیں, اور کوئی فرشتہ آ کے مجھے راستے پر لگا دے گا, یا کوئی معجزہ ظاہر ہوگا, یا میں کسی شیخ کے ساتھ میں نے تعلق قائم کر لیا ہے تو وہ شیخ مجھے ہاتھ پکڑ کے دوزخ سے نکال کے جہنم میں جہنم سے نکال کے جنت میں لے جائے گا, تو یہ سب شیطان کا دور ہے, کوئی نہیں کر سکتا. اگر ایسا ہوتا تو دنیا میں کفر نہ ہوتا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے برحمت اور برکت والا وجود کوئی کائنات میں کوئی اور پیدا نہیں کیا. اگر صرف آپ کی دعاؤں کی برکت سے, صرف آپ کی توجہ گرامی سے لوگ فیضیاب ہو جاتے تو, اور اس سے لوگوں کی دنیا بدل جاتی, تو پھر کوئی کافر نہ رہتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے مبارک میں. لیکن قرآن نے خود فرما دیا کہ انک لا تہدی من احببت, ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کو بھی آپ چاہیں اس کو ہدایت مل جائے. اس لیے کہ یہ تو اپنے اختیار سے چلنے والا راستہ ہے, رہنما کا کام, تربیت کرنے والے کا کام اتنا ہے کہ وہ راستہ بتا دے, لیکن اس راستے پر چلنا خود انسان کا اپنا کام ہے, نہ کوئی شیخ کر سکتا ہے, نہ کوئی پیر کر سکتا ہے, نہ کوئی پیغمبر کر سکتا ہے, وہ تو خود اپنے اختیار سے کرنا ہوگا. ہاں وہ بتا دے گا تمہیں, تمہیں متنبع کر دے گا, تمہیں طریقہ سمجھا دے گا, وہی طریقہ حضرت والا سمجھا رہے ہیں کہ یہ کرو, تصور کیا کرو کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے موجود. اسی کو حدیث میں, اور یہ در حقیقت جو سرکار حضور نے حضرت والا نے جو کچھ فرمایا, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے بنیاد پر فرمایا. آپ نے فرمایا حاسبو قبل ان تحاسبو, کہ اس وقت کا جو حساب ہونا ہے آخرت کے دن کا جو حساب ہونا ہے, اس سے پہلے خود اپنا محاسبہ کیا کرو, خود اپنا حساب لیا کرو. تو یہ حاسبو قبل ان تحاسبو کے اوپر عمل کرنے کے لیے حضرت والا یہ تدبیر فرما رہے ہیں کہ رات کو تھوڑا سا وقت نکال کے یہ جائزہ لو, اور پھر جب اگلا دن آئے تو دن گناہوں سے توبہ کی ہے, استغفار کیا ہے, جب اس کو وقت آئے تو اپنے آپ کو مضبوط کرو, شیطان اور نفس کے مقابلے میں اپنے آپ کو استقامت کے ساتھ بہادری کا مظاہرہ کرو اور اپنے آپ کو روکو. حضرت فرماتے ہیں اس کے باوجود, حضرت والا فرماتے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ تمام گناہ یکلف چھوٹ جائیں. بعض لوگوں کے ایسے بھی ہوتے ہیں تو یکلف چھوٹ جاتے ہیں, اس کے نتیجے میں سارے ہی چھوٹ جاتے ہیں. لیکن حضرت فرماتے ہیں اگر سارے نہ چھوٹیں تو کم از کم گناہوں میں کمی ضرور آ جائے اگر آپ نے پابندی دیکھا. اور اس میں ایک اضافہ اور کر لو, وہ بھی حضرت والا ہی نے دوسری جگہ بیان فرمایا, یہاں تو نہیں دوسری جگہ بیان فرمایا کہ جب استغفار کرو, توبہ کرو, گناہوں کا سے بچنے کا عزم ارادہ کرو تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے مانگو, دعا کرو کہ یا اللہ میں نے استغفار کر تو لیا, توبہ بھی کر لی, اپنی طرف سے آئندہ بچنے کا ارادہ بھی کر لیا, اپنی طرف سے پکا عزم کر لیا, لیکن اے اللہ آپ ہی کی توفیق سے میں اس اپنے عزم پر قائم رہ سکتا ہوں, آپ کی توفیق سے میرے حال نہ ہوئی تو میں پھسل جاؤں گا, میں پھر دوبارہ اس میں مبتلا ہو جاؤں گا, تو اے اللہ اپنے فضل و کرم سے مجھے اپنے اس عہد پر قائم رہنے کی بھی توفیق عطا فرما. یہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں سکھائی ہیں کہ اللہم ان قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل. کہ اللہ یہ ساری ہماری پیشانیاں, ہمارے اعضاء و جوارح سب یہ آپ کے قبضے قدرت, ہم ان میں سے کسی چیز کے بھی مالک نہیں. جب آپ نے یہ سارے اپنی ملکیت میں رکھے ہیں تو پھر آپ ہی ان کے کارساز بن جائیے اور ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دیجیے. تو ایک طرف اپنی طرف سے عزم, ارادہ, استغفار, سچی توبہ ایک طرف تو یہ, اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا, دعا. روز کرو یہ کام, روزانہ یہ کام. تو حضرت فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ چھوٹ جائیں گے, اور اگر بالفرض پھر بھی کہیں غلطی ہو گئی تو کم از کم اتنا تو ہوگا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر سکو اس حساب کے دن کہ یا اللہ میں نے تو اپنی طرف سے عزم بھی کیا, توبہ بھی کی, استغفار بھی کیا, آپ ہی سے توفیق بھی مانگو, اب آپ مجھے معاف, اگر پھر بعد میں غلطی ہوئی تو آپ مجھے معاف کروا دیجیے کیونکہ میں نے اپنا معاملہ آپ کے حوالے کر دیا. تو بھائی یہ تدبیر ایسی ہے کہ اس میں کوئی لمبا چوڑا کام نہیں, کوئی خرچہ نہیں, بہت بڑا وقت بھی صرف نہیں ہوتا, لیکن اگر آدمی روزانہ اس کی پابندی کر لے کہ سونے سے پہلے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کام کرے, بارگاہ میں یہ عرض معروض کرے اور اپنے گناہوں کا ایک مرتبہ فہرست اس کے سامنے ان فہرستوں کے مطابق جائزہ لے کے دیکھے, صبح سے لے کے شام تک میں نے کیا کچھ کیا, کتنی غیبتیں کی, کتنے جھوٹ بولے, کتنے فلاں کام کیے, تو وہ اس پر اکٹھے توبہ استغفار کر کے لگایا تھا دعا کرے. تو انشاءاللہ تعالی چند ہی دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے ہمیں سے فضل ہو جائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ بندہ دو کام کر لے تو اللہ تعالیٰ نواز ہی دیتے ہیں. ایک یہ کہ اپنی مقدرت میں, اپنی استطاعت میں جو کچھ ہے وہ کر گزرے, اور دوسرے یہ کہ ان سے توفیق مانگے. یہ دو باتیں, میرے بس میں اتنا ہے کہ میں یہ کام کر لوں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگوں, یہ دو کام کر لیں تو اللہ جل جلالہ کی سنت یہ ہے کہ ایسے آدمی کو محروم نہیں فرماتے, اس کے لیے راستے کھول ہی دیتے, اس کو توفیق عطا فرما ہی دیتے. بس یہ کام کر لیے جائیں تو حضرت فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ گناہوں سے بچنے کا راستہ کھل جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم کی رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے.
کسی نے پوچھا کہ گھر میں لگوانا جائز ہے نہیں ہے. ویسے تو میں نے بتایا کہ جائز تو ہے اگر کوئی آدمی صرف جائز کام کے اندر استعمال کرے, لیکن جہاں خطرہ ہو کہ غلط استعمال ہوگا تو وہاں پر لگوانا جائز ہے. استغفر اللہ. ایک اور کسی نے پوچھا ہے کہ آپ نے کسی بیان میں کہا تھا کہ سری نمازوں میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ دل دل میں پڑھنا چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ان سری نمازوں میں دل دل میں اپنے حاجات کے لیے دعائیں مانگتا رہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ جائز ہے وہ بھی, اور دوسرے خیالات آنے سے بہتر ہے کہ آدمی اپنی حاجتیں مانگتا رہے دل میں, زبان سے نہیں دل دل میں, لیکن بہتر یہ ہے کہ سورہ فاتحہ بھی پڑھے اور پھر اپنی حاجتیں بھی مانگ لیں. بھائی کسی نے لکھا ہے کہ ان کے کسی عزیز قاری نصر اللہ صاحب کو ایک ماہ سے کسی نے اغوا کر لیا ہے, 3 کروڑ تا تاوان طلب کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ان کو رہائیت فرما دے. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا ارحم الراحمين اپنے فضل و کرم سے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. یا اللہ ہر طرح کے شر سے, فتنے سے, معصیتوں سے, منکرات سے ہماری, ہمارے گھر والوں, متعلقین, احباب سب کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم بے ہمت ہیں, ہمت عطا فرما دے. بے حوصلہ ہیں, حوصلہ عطا فرما دے. یا اللہ اپنی اصلاح کی فکر ہمیں عطا فرما دے. یا اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ جو کچھ ہم نے بزرگوں کی باتیں پڑھی اور سنی ہیں یا اللہ اپنے رحمت سے ان کے اوپر عمل کی بھی توفیق عطا فرما, ان کو ہمارے لیے اصلاح کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما, سب کی مشکلات کو آسان فرما. یا اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کی, فرمائش کی اپنی رحمت سے, ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما. یا اللہ جو لوگ مصیبت میں گرفتار ہیں, یا اللہ جو اغوا ہوئے ہیں, یا اللہ اپنی رحمت سے عافیت کے ساتھ ان کو رہائی عطا فرما. یا اللہ جو دشمنوں کے قید میں ہیں اپنی رحمت سے ان کو عافیت کے ساتھ رہائی عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما دے. اللہ بد امنی سے, بے دینی سے, عریانی اور فحاشی سے ہمیں نجات عطا فرما. یا اللہ ہمیں حکومت عادلہ عطا فرما, اپنی رحمت سے حکومت عادلہ عطا فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک ونبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بک من شر ما استعاذک منه عبدک ونبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. امين برحمتك. www.deenislam.com یہ دینی رہنمائی کے لیے ویب سائٹ ہے. اس کے آغاز و مقاصد www.deenislam.com. اسلامی تعلیمات کو دنیا بھر کے مسلمانوں تک پہنچانا ہے, اور اس کے ساتھ اثر حاضر کے جدید مسائل جن کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے ہو اور اس کے بارے میں قرآن سنت کی روشنی میں صحیح رہنمائی کرنا ہے. توحید رسالت کے حملوں کا مؤثر جواب اور دنیا بھر کے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات اور تعلیمات سے آگاہی پروگرام شامل ہے. اسلام کے خلاف پھیلائی گئی غلط فہمیوں کو دور کرنا اور مسلمان کے ایمانی جذبات کو بیدار رکھنا ہی اس کوشش کا حصہ ہے. صدر جامعہ دارالعلوم کراچی مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی شاہ مدرسہ, مفتی اعظم پاکستان اور شیخ الاسلام جسٹس ریٹائر سپریم کورٹ آف پاکستان مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدرسہ اور مفتی جامعہ دارالعلوم کراچی حضرت مولانا مفتی عبد الرؤوف سکھری صاحب مدرسہ کی ہفتہ وار اسلامی مجالس براہ راست بیان اور دیگر علماء پاک و ہند کی تقاریر
اب انٹرنیٹ پر اس ویب سائٹ پر سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح آپ کے مسائل اور مسائل یعنی آن لائن دارالفتا اور مدارس دینیہ کے سالانہ نتائج بھی گھر بیٹھے بآسانی استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔